الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم نماز سے متعلق قرآن مجید اور سنت کے احکام کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں اب آخری باب جو اصل نماز سے متعلق ہے، اس کے بعد جمعہ اور عیدین وغیرہ کی نمازوں کو ہم دیکھیں گے، لیکن نماز سے متعلق بالاجمال جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس میں آخری باب نماز کے آداب کا ہے. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قانون کے بارے میں تو بہت سی معلومات ہم نے حاصل کر لیں، نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس میں غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، اس میں اذکار کیا ہیں، اس میں اعمال کیا ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. نماز اللہ تعالیٰ کی پرستش اور اس کے حضور میں دعا و مناجات ہے. چنانچہ قرآن نے جہاں اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے وہاں یہ ہدایت بھی فرمائی ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. یہ آیت ابھی آپ نے سنی ہے درس کے دوران میں، اس میں یہ کہا گیا ہے اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یعنی نماز سے متعلق یہ اصولی بات قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہے کہ یہ نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ آدمی خدا کے حضور میں کھڑا ہے، اس کے تقاضوں کو محسوس کر کے پڑھی جانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات اس حکم کی وضاحت میں نقل ہوئی ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے تو ایک اصولی بات کر دی ہے اپنے انداز کے مطابق، کہ ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے پورے شعور کے ساتھ، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے نماز ادا کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. حضور نے اس کی وضاحت میں کچھ چیزوں کی لوگوں کو تلقین کی. پہلی بات یہ فرمائی کہ نماز میں کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے. پہلے یہ بیان ہوا ہے تاریخی روایات میں کہ لوگ سلام کا جواب دے لیتے تھے یا اس طرح کی کوئی بات کر لیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے روک دیا اور فرمایا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے. آپ نے فرمایا ہے نماز تو صرف تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے، اس میں لوگوں کی بات چیت کی قسم کی کوئی چیز جائز نہیں ہے. یعنی آپ قرآن پڑھیے، آپ تسبیح کیجئے، آپ تکبیر کیجئے، یہ آپ جتنی چاہے کریں، جیسی چاہے کریں، جس زبان میں چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں اپنے ساتھ کے نمازی سے کوئی بات کر لیتے تھے. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا، لیکن وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کا حکم نازل ہوا تو ہمیں اس سے روک دیا گیا اور خاموشی کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی. یہ جو آیت قرآن مجید کی ہم نے دیکھی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حافظ علی الصلوات والصلاه الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان کی نماز کی، تو اس میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ادب کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد پھر ہمیں سختی کے ساتھ روک دیا گیا کہ نماز میں کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو آپ جواب دیا کرتے تھے، لیکن نجاشی کے ہاں سے واپسی پر ہم نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نماز میں سلام کا جواب دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا نماز میں ایک ہی مشغولیت ہو سکتی ہے. یعنی گویا آپ نے یہ بتایا کہ نماز میں بندہ اپنے پروردگار سے مشغول ہوتا ہے اور ایک ہی مشغولیت رہنی چاہیے، کسی دوسری چیز کو اس میں نہیں آنا چاہیے. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، یعنی نماز میں التفات دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے. ام المومنین سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کا بندے کی نماز میں سے جھپٹ لینا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ بندہ جب خدا کی طرف رجوع کر کے اور اسی کی طرف سارا دھیان لگا کر کھڑا ہے اور پھر دائیں بائیں دیکھے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی توجہ بٹے گی. تو اس کو آپ نے اس سے تعبیر کیا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اللہ کی نماز میں سے کچھ حصہ شیطان کے حوالے بھی کر دیا. اسی طرح آسمان کی طرف دیکھنے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے. یعنی بعض لوگ نماز میں ادب کے ساتھ اللہ کے حضور میں سر جھکا کر کھڑے ہونے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے، تو آپ نے اس پر بھی تنبیہ کی. آپ کا ارشاد ہے لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، وہ اس سے باز آ جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے بار بار جب اس طرح کا معاملہ کیا تو سختی کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے حضور میں گستاخی اور بے ادبی کی چیز ہے، ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ آدمی کو خدا کے حضور میں کھڑا ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ نماز پورے سکون کے ساتھ پڑھی جائے. جب آپ اللہ کے حضور میں نماز پڑھنے کے لیے گئے مختصر پڑھیے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نفل ادا کیجئے، ورنہ فرض نماز کم سے کم پڑھیے، اور جب پڑھیے تو پورے سکون کے ساتھ پڑھیے. ارشاد فرمایا ہے یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں جس طرح سرکش گھوڑوں کی دمیں اٹھتی ہیں، نماز میں پرسکون رہا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ اٹھایا، کبھی یہ کیا، کبھی وہ کیا، تو آپ نے کہا کہ نماز میں پرسکون رہنا چاہیے آدمی کو۔ چوتھی چیز یہ فرمائی کہ نماز کے دوران میں بال اور کپڑے نہ سمیٹے جائیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کبھی آدمی بال درست کر رہا ہے، کبھی کپڑے درست کر رہا ہے، تو یہ نماز کے ادب کے خلاف آپ نے اس کو قرار دیا، اور یہ کہا کہ جب خدا کے حضور میں کھڑے ہو تو یہ احساس رکھو کہ کس ہستی کے سامنے کھڑے ہو، تو بال سمیٹنا درست کرنا، کپڑے سمیٹنا یا درست کرنا، یہ بار بار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور نماز کے دوران میں اپنے بال اور کپڑے نہ سمیٹوں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ نے نماز کا یہ ادب مجھے بتایا ہے، اس لیے کوئی شخص بھی نماز میں اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ نمازی کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے حضور قلب میں فرق آئے، یعنی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے سامنے سے ایسی چیزیں ہٹا دیجئے جو آپ کی توجہ کو بانٹنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر دل کے حضور کے ساتھ نماز پڑھنا مقصود ہے تو پھر سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے گھر میں ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ پردہ ہٹا دو، اس لیے کہ اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی رہیں گی، یعنی سامنے کی طرف تھا، اس طرف قبلہ رخ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ادھر سے اس کو ہٹا دو، اس لیے کہ میں نماز جب پڑھتا ہوں تو بعض اوقات ان تصویروں پر نگاہ پڑتی ہے اور اس سے توجہ بٹتی ہے، تو ان کو ہٹا دیا جائے۔ چھٹی بات یہ فرمائی ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہو تو اس سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تاکہ نماز میں کھانے کا خیال نہ ہو بلکہ کھانے کے دوران میں آدمی نماز کے دھیان میں رہے۔ یعنی اگر بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے آ گیا ہے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کھانا سامنے آ جانے کے بعد ان کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، تو ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ پھر آپ اطمینان سے کھانا کھا لیجئے اور پھر نماز پڑھیے۔ بہت سے معاملات میں انسان کے لیے بعض چیزوں پر جو جبلی تقاضے ہیں قابو پانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور تباہی کا بھی انسانوں کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے، تو اس میں خاص طور پر یہ ہدایت کی۔ دین کے ایک عارف کا بہت لطیف واقعہ ہے کہ ان کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ خیال یہ ہے کہ نماز پڑھ لیں ذرا، پھر اطمینان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، کھانا کھا لیں پھر ذرا اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو اس معاملے میں یہی صحیح طریقہ ہے۔ یہی ہدایت اس صورت میں بھی ہے جب پیشاب یا پاخانے کے لیے جانے کی ضرورت ہو۔ ارشاد فرمایا کھانا سامنے ہو یا پیشاب یا پاخانہ لگ رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی آپ کے سامنے کھانا آ گیا ہے تو آپ پہلے کھانا کھا لیں، یا اس طرح کی کوئی رفع حاجت کی ضرورت ہے تو آپ اس سے فارغ ہو جائیں۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں کسی اور چیز کا خیال دل میں لے، کسی اور چیز کی توجہ لے کر جا رہے ہیں، فارغ ہو کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ ساتویں بات یہ فرمائی کہ نماز کے دوران میں کوئی دوسرا کام کرنا ہی پڑے تو اس میں افراط نہ ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، خارش کرنی پڑ گئی ہے، ہاتھ اٹھانا پڑ گیا ہے، کوئی اشارہ کرنا پڑ گیا ہے، کوئی کنڈی دروازے کی کھولنی پڑ گئی ہے، تو اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص سجدے کی جگہ مٹی برابر کر رہا تھا، مسجد نبوی میں اس طرح صفحے نہیں بچھی ہوتی تھی جیسے ہمارے ہاں، نہ قالین بچھے ہوتے تھے، لوگ مٹی پر ہی نماز پڑھتے تھے، تو کنکر پڑے ہوئے تھے، کوئی شخص اس کو سجدے میں درست کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھا تو فرمایا تمہیں کرنا ہی ہے تو ایک مرتبہ کر لو، یعنی بار بار یہ کام نہ کرو، ایک مرتبہ درست کر لو، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہو۔ آٹھویں بات یہ کہی ہے کہ قیام کی حالت میں کوئی شخص پہلو پر ہاتھ رکھے نہ کادھے میں بغیر کسی ضرورت کے ہاتھوں کا سہارا لے کر بیٹھے۔ بعض لوگ بعض اوقات اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے تھے، ظاہر ہے کہ شروع شروع میں لوگوں کی تربیت اچھی نہیں تھی، اسی طریقے سے کادھے میں بھی بعض لوگ سہارا لے کے ہاتھوں کا دائیں بائیں رکھ کے بایاں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کے بیٹھ جاتے تھے، تو اس کو بھی آپ نے نماز کے آداب کے خلاف قرار دیا اور یہ فرمایا کہ یہ طریقہ بھی اختیار نہ کیا جائے۔ نماز میں جمائی نہ لے، نمی چیز یہ ہے کہ اگر جمائی آ جاتی ہے تو گریز کرے اس میں لینے سے۔ آپ کا ارشاد ہے تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آ جائے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکنے کی کوشش کرے، ورنہ منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ ظاہر ہے کہ یہ سستی کی اور کسل کی علامت ہے، اور اگر پوری توجہ سے آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو ممکن نہیں ہوتا کہ ایسا ہو، لیکن ایسا ہو جائے تو روکنے کی کوشش کرے، ورنہ منہ پر ہاتھ رکھ لے، یہ بھی اس کے ادب کا تقاضا ہے۔ دسویں بات یہ ہے کہ شائستہ اور مناسب لباس پہن کر نماز پڑھے، یعنی گھر میں بھی بعض اوقات آدمی نے بس ایسے ہی کوئی دھوتی لٹکا رکھی ہے، کوئی لنگی باندھ رکھی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو شائستہ اور مہذب لباس، جیسے آدمی کسی کی بارگاہ میں کسی ادب کی جگہ پر جاتا ہے تو اچھا لباس پہن کر جائے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ ایک ہی کپڑا ہو تو اس طرح نہیں اوڑھنا چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ کندھوں پر نہ ہو، یعنی اگر بعض اوقات ایسا تھا، عرب غریب لوگ تھے، ایک ہی چادر ہے پاس، بس وہی باندھنی ہے، وہی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو لپیٹا ہوا ہے تو کندھے پر بھی کچھ ڈال لو تاکہ ایک شائستہ اور باوقار شکل نماز کی بن جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ بالغ عورتیں اوڑھنی لیے بغیر نماز نہ پڑھے، نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے، یعنی ان کو خدا کے حضور میں اوڑھنی لے کر سر ڈھانپ کر پورے ادب اور پورے احترام کے ساتھ خدا کے حضور میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ نماز کا ظاہر ہے، یہ جتنی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں یہ ظاہر کے لحاظ سے بیان کی گئی ہیں، آپ بات نہ کریں، آپ ہاتھ نہ ہلائیں، آپ کپڑے نہ سمیٹیں، یہ سب ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے اسی حکم وقوموا للہ قانتین کے تحت نماز کے چند باطنی آداب بھی ہیں، یعنی جس طرح سے انسان کے ظاہر کو ادب کا نمونہ ہونا چاہیے، باطن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو باطنی آداب ہیں جنہیں ہر مسلمان کو اپنی نمازوں میں ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ بھی اب آپ ایک نظر ان پر بھی ڈال لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز میں کسل اور سستی نہ ہو۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو پورے نشاط کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ اور پوری بیداری کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ نماز کی عام بیماری ہے، اور اگر کسی شخص کو لاحق ہو جائے تو اس کے ساتھ نہ وقت کی پابندی ہوتی ہے، نہ جماعت کا اہتمام باقی رہتا ہے، اور نہ دل کی حضوری کے ساتھ آدمی اپنے پروردگار کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بار کسل کی بیماری لاحق ہو جائے، سستی کی بیماری لاحق ہو جائے، تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سستی اور غفلت کی کیفیت طاری ہے، دیکھیے اب نکلنے لگی ہے تو چلیے کچھ نماز پڑھ لی جائے۔ تو آدمی کو بیداری کے ساتھ، وقت کی پابندی کرتے ہوئے، اہتمام کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا سبب ظاہر میں نیند بھی ہو سکتی ہے، مشغولیت بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا اور اس کے معاملات کی دلچسپیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن باطن میں اتر کر دیکھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا اصلی سبب دل کے اندر ہے۔ یعنی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی اس وجہ سے کچھ سستی ہو گئی کہ نیند آ رہی تھی، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کچھ مشغولیت تھی، فلاں کام تھا، فلاں میٹنگ ہو رہی تھی، فلاں جگہ جانا تھا، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دنیا کے کچھ معاملات کی دلچسپیاں تھیں، ان کا غلبہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ آدمی کے اندر اتر کر دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہر شخص کو اپنے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سستی اور تکاسل جو نماز کے معاملے میں ہوتا ہے، اس کا اصلی سبب آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کو سب سے بڑھ کر اسی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نماز اچھی نماز ہو، اس میں کسل نہ ہو، اس میں سستی نہ ہو، اس میں بے پرواہی نہ ہو، تو اس کے لیے کیا تدبیریں اختیار کریں، کن چیزوں کو آدمی پیش نظر رکھے تو وہ اس بیماری پر قابو پا لیتا ہے۔ اس کو ہمارے استاذ امین حسن اسلائی نے ایک موقع پر بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی دین میں جو اہمیت ہے، آدمی اپنے دل میں اس کو اچھی طرح جمائے، یعنی یہ بات بار بار اپنے ذہن کو بتاتے رہنا چاہیے کہ یہ نماز کیا چیز ہے، اس کی اہمیت اپنے اوپر واضح کرنی چاہیے۔ نماز ایمان کا پہلا مظہر ہے، یعنی جب آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس کا پہلا ظہور یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کی عظمت کا اعتراف کرتے، اس کی عبادت اور پرستش کے لیے بڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ ایمان سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور پھر نماز ہی سے سارا دین پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب خدا کے بندے آپ بن گئے، خدا کی حضوری میں چلے گئے، خدا کی پرستش اختیار کر لی، تو اب گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوا، یہی تعلق پھر پورے دین کی تعلیمات میں ہمارے سامنے نمایاں ہوتا ہے۔ تو نماز سے دین پیدا ہوتا ہے، دین جن ستونوں پر قائم ہے ان میں ایمان کے بعد سب سے پہلا ستون یہی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس ستون کو ڈھا دے تو اس نے در حقیقت پورے دین کو ڈھا دیا۔ صحابہ کرام کفر و ایمان کے درمیان نماز ہی کو حد فاصل سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آدمی کے ایمان میں نماز کی صورت اختیار نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، اس کے معنی یہی ہیں، اگرچہ کہنے کو تو اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں اور عمال کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری نماز کا قیام و انصرام ہے۔ یعنی جب وہ اپنے گورنروں کو ہدایات جاری کرتے تھے تو اس میں ایک موقع پر انہوں نے لکھا ان کو کہ تم میں سے سب سے بڑھ کر جس چیز کا اہتمام تم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اسی میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو شخص نماز کو ضائع کر دے گا وہ بقیہ دین کو بدرجہ اولا ضائع کر دے گا، یعنی اس کا پورا امکان ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر پورے دین کو ضائع کر ڈالے، کیونکہ ایک مرتبہ خدا سے بے پرواہی ہو گئی تو پھر معلوم نہیں کہ اس بے پرواہی کے اثرات کس چیز پر ہوں گے۔ دین کا بمبا اور سرچشمہ چونکہ نماز ہی ہے، اس وجہ سے دین کی حفاظت میں اس کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ یعنی آدمی جب نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نماز کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا خدا کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق پھر اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر واقعی نماز صحیح آداب کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کے اہتمام سے آدمی اپنے پورے دین کی حفاظت کرتا ہے، اگر اس میں سست پڑ جائے یا اس کو ضائع کر دے تو پھر وہ دین کی ساری حدیں توڑ کے رہتا ہے اور اپنی باغ شہوات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اہل کتاب کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات میں پڑ گئے۔ یعنی آدمی ایک مرتبہ جب خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کو قرآن نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ من یشعن ذکر الرحمٰن نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین۔ جب وہی آدمی خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر شیطان مسلط ہو کر رہتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کا ساتھی اور اس کا ہمساز اور اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر وہ شیطان ہی کے ہاتھ میں اپنی باغ دے دیتا ہے، اور پھر نفس بھی آہستہ آہستہ شہوات کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی ذیل میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دین میں ہر چیز کا ایک مقام ہے، اور یہ مقام خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ جو چیز ستون دین کی حیثیت رکھتی ہے وہ بہرحال ستون دین ہے، جب تک اس کو قائم نہ کیا جائے گا دین کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز کے بغیر بھی کسی دین کا تصور کر سکتا ہے تو اس خیال کو اسے دل سے نکال لینا چاہیے۔ جس طرح دین کا کوئی تصور اس کے بغیر نہیں ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے انسان بن کر رہے اور انسانی ہمدردی کا نمونہ بن کر رہے اور لوگوں پر انفاق کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کے بارے میں حساس رہے، بالکل اسی طرح دین کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں پورے نشاط کے ساتھ اور پوری بیداری کے ساتھ حاضر ہو۔ انہی دونوں چیزوں پر دین پورا کا پورا کھڑا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز کو قائم نہ کرے اور بزوں میں خیش دن رات اسلام کی خدمت میں لگا رہے تو اقامت دین کے نقطۂ نظر سے اس کی ساری کوشش لاحاصل رہے گی، اس لیے کہ اس نے دین کی بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ ایک عمارت کے بغیر بنیاد، ایک عمارت جو ہے وہ بغیر بنیاد کے بنا رہا ہے۔ جس طرح ایک عمارت میں بنیاد کا بدل کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، اسی طرح دین میں نماز کا بدل کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی حقیقت کو حدیث میں اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نوافل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ فرائض نہ ادا کرے۔ یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ چیز چونکہ لازم کی گئی ہے تو جب تک اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ کے حقوق میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اللہ کے حقوق میں ظاہر عبادات ہوں گی تو عبادات میں نماز کو اولین حیثیت حاصل ہے، اور بندوں کے حقوق میں انفاق کو اولین حیثیت حاصل ہے کہ آپ خدا کے بندوں کے لیے خرچ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسری چیز جو اس کسل کو توڑنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو صحیح الی ذکر اللہ کا عادی بنائے۔ یعنی آدمی اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے کہ جب بھی کبھی اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سرگرمی سے اٹھے گا، یعنی اپنے اندر اضطراب رکھے گا کہ کہیں نماز ضائع نہ ہو جائے، اس کا وقت نہ نکل جائے، اور اس کے وقت کی پابندی اور اس کے لیے حاضری اس کو اپنے لیے ایک مسئلہ بنا کر زندگی بسر کرے گا۔ اس کو قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ جب خدا کی دعوت دی جائے اور خدا کے دین کی طرف بلایا جائے اور نماز جمعہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اس کی اذان دی جائے تو فصو الی ذکر اللہ، سرگرمی کے ساتھ اللہ کی یاد کے لیے بڑھو۔ صحیح الی ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اذان کو خدا کی پکار سمجھے، یعنی جب اذان دی جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے، اور جو ہی کانوں میں اذان کی پکار پڑے سارے کام چھوڑ کر نماز کے اہتمام اور مسجد جانے کی تیاریوں میں لگ جائے۔ یعنی جیسے یہ معلوم ہو کہ خدا کی طرف سے بلا لیا گیا ہے تو ہم اپنی عام زندگی میں اپنے بزرگوں کے بلانے پر بھی جو اہتمام کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اہتمام ہونا چاہیے کہ پروردگار نے بلایا ہے۔ اس اہتمام اور تیاری کا انداز کسل مندانہ نہ ہو بلکہ ایک مستعد اور چاقو چوبند آدمی کا ہو۔ جیسے آپ مستعدی سے اٹھتے ہیں، سرگرمی سے اٹھتے ہیں، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک فرما بردار غلام آقا کے حکم کے لیے گوش پر آواز رہتا ہے اور اس کی پکار سنتے ہی دوسرے سارے دھندے چھوڑ کر تعمیل حکم کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو، یعنی نماز کی تیاریوں میں لگ جائے۔ اگرچہ 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، تب بھی وہ اس کی تیاریوں کی طرف مستعد ہو کر لپک پڑے۔ یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے وقت سب سے زیادہ ضروری سب پر مقدم اور سب سے اہم فرض اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز ہی. جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر باقی تمام ذمہ داریوں سے بڑھ کر, تمام فرائض سے بڑھ کر یہی ذمہ داری اور یہی فرض ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے طلب کر لیا ہے, چند منٹ کے لیے طلب کیا ہے, وہ جائے اور خدا کے حضور میں کھڑا ہو جائے. اضطرار اور مجبوری کے حالات کے سوا کوئی دوسرا کام, خواہ وہ دین کا کام ہو, اس پر مقدم نہیں ہو سکتا. یہ بات قرآن سے واضح ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے خطرے کی حالت میں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نماز کو مؤخر کر دیں, یہ کہا ہے فرجالا رکبانا, یعنی اگر آپ اتر کر نہیں پڑھ سکتے تو سواری پر پڑھ لیجئے, اور اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو چلتے ہوئے پیدل پڑھ لیجئے, یعنی نماز ہر حال میں ادا کر لی جائے. آدمی اگر کچھ عرصہ اذان کے سنتے ہی دوسرے سارے دھندوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہونے کی عادت ڈالے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کی ایک محبوب عادت بنا دے. انسان کا معاملہ یہ ہے, یہ اس کی نفسیات کا مطالعہ بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں اگر چند دن یا چند مہینے اہتمام زبردستی بھی کرنا شروع کر دے, اپنے اوپر تھوڑا جبر کر کے بھی کرنا شروع کر دے, تو یہ چیز عادت بن جاتی ہے اور پھر اہتمام ہی زندگی بن جاتی ہے. اور اس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ نماز کے معاملے میں اس کی یہ کسل کی بیماری, یہ سستی کی بیماری اللہ تعالیٰ دور کر دے. نیند سے جو کسل پیدا ہوتا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند میں ہے آدمی اور اس میں بھی ایک کیفیت ہوتی ہے, اس کا بہترین علاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. نیند اس وقت تو بلا شبہ بہت بھاری چیز ہے جب تک آدمی بستر پر پڑا اٹھتا رہے, لیکن جب ایک مرتبہ ہمت کر کے بستر چھوڑ دے, کچھ اللہ کو یاد کرے, پھر وضو کرے اور نماز پڑھ لے, تو درجہ بدرجہ وہ سستی کی بددلی اور بدحالی سے نکل کر خوشی اور نشاط کے مقام پر آ جاتا ہے. یہ تجربہ ہر آدمی کر سکتا ہے کہ آپ نیند کی کیفیت میں ہو یا سوئے ہوئے ہو, تو پہلے مرحلے میں تو جی یہی چاہتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ نہیں ہو, لیکن ایک بار ہمت کر کے آپ اپنے پاؤں بستر سے نیچے رکھ دیجئے, اس کے بعد صورتحال بالکل تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے کوئی دو رکعتیں وضو کر کے پڑھ لی ہے تو پھر طبیعت میں بہت نشاط آ جاتا ہے, پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ وہ اور بھی عبادت کرے, اللہ کی پرستش کرے. پھر سونے کی حسرت نہیں رہ جاتی, بلکہ حسرت اگر ہوتی ہے تو اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جاگنے کی یہ لذت و راحت اس سے پہلے کیوں نہ حاصل کر سکا. تہجد کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اس کا عام تجربہ ہوا ہوگا کہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اٹھنے کے بعد آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ جو پہلے میں سویا رہا وہ بھی کیوں سویا رہا, یعنی اس کے بعد کیفیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی نماز کے لیے اپنی نیند قربان کر کے کبھی پچھتائے گا نہیں. یعنی آپ جب بھی خدا کی عبادت کے لیے, خدا کی یاد کے لیے نیند قربان کر کے اٹھتے ہیں تو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا. تھوڑے ہی عرصے کی مشق کے بعد جاگنے کے بعد کی لذت کی یاد طبیعت پر اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ وہ گہری سے گہری نیند سے بھی آدمی کو اٹھا کھڑا کرتی ہے. تھوڑا تو اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہی چیز آدمی پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے, اور پھر نماز میں, نماز کے لیے اٹھنے میں, نیند توڑنے میں, ان سب چیزوں میں آدمی ایک خاص لذت محسوس کرنے لگ جاتا ہے. دنیا کے باقی معاملات میں بھی ہم جب کسی چیز کا اپنے آپ کو عادی بناتے ہیں تو پہلے مرحلے میں یہ سب کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد یہی چیز زندگی بن جاتی ہے, اسی کی طرف آدمی کا رجحان ہونے لگ جاتا ہے اور اس میں ایک خاص طرح کا ہضم محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو نماز کے باطنی آداب سے متعلق زیر بحث آئیں گی, انہیں ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.